الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم للبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اس کا 13واں درس بحیثیت مجموعی اور اس کے تیسرے حصے کا 4th درس ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے 3rd اور 4th رکوع پر مشتمل ہے. اس سے قبل 6 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں اور ابھی مزید 2 نشستوں میں ہم اپنے اس سبق کا مطالعہ مکمل کر سکیں گے. کچھ اس میں اتفاق ہے یہ کہ حصہ دوم کا بھی ایک درس ہمارا اتنی ہی نشستوں میں مکمل ہوا تھا. ایمان کے مباحث پر سورہ تغابن, اور آپ دیکھیں گے کہ پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں اس میں اتفاق کہ سورہ تغابن جو ہے اگرچہ مکمل سورت تھی اس کے بھی 2 ہی رکوع تھے اور 18 ہی آیتیں تھیں. یہ 2 رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل کا 3rd اور 4th رکوع, اور اس کی بھی آیات جو ہے 18 ہی. صرف اس فرق کے ساتھ کہ سورہ تغابن میں پہلے رکوع کی آیتیں 10 ہیں دوسرے کی 8, یہاں ترتیب اچھی ہے کہ 8 آیتیں تھیں 3rd میں اور 4th رکوع ہے وہ 10 آیات پر مشتمل ہے. یہ سبق جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے بالخصوص یہ کہ اس کے اصول اور مبادی کیا ہے, یعنی جدید اصطلاح میں ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کے نزدیک وہ سوشل ویلیوز کون سی ہیں جن کو پروموٹ کرنا مقصود ہے, اور وہ سوشل ایونٹس کون سے ہیں کہ جن کا استحصال اور ایجوکیشن مطلوب ہے. اس اعتبار سے گویا کہ ڈائریکٹو پرنسپل بن جاتے ہیں کہ اسلامی معاشرت کے اصول کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے اہداف کیا ہیں. جیسے مثلاً میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس درس کے دوران عرض کیا ہے کہ صرف ایک آیت آئی ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو اس لیے کہ وہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے اور بہت برا راستہ ہے. اب صرف اس میں ایک اصول معین ہو گیا ہے, ایک ہدف معین ہو گیا ہے. ہمارا پورا معاشرتی ڈھانچہ, ستر اور حجاب کے احکام, سیگریگیشن آف سیکٹس, مخلوط معاشرہ نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ میدان کار مردوں کے اور عورتوں کے, علیحدہ علیحدہ فرائض کا تصور, ذمہ داریوں کا تصور, یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ اسلام کے معاشرتی نظام کی جو اہم ترین علامت ہے جو اسے دنیا کے دوسرے معاشروں سے ممیز کرتی ہے. اس کے اگر تمام ان عملی پہلوؤں کو دیکھیں گے تو ان سب کا در حقیقت ہدف کیا ہے, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اس اعتبار سے یہ 2 رکوع بہت اہم ہیں کہ اسلام کے نظام معاشرت کے لیے بنیادی اصول, بنیادی مقاصد اور ڈائریکٹو پرنسپل جو ہیں ان 2 رکوعوں میں آ گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس کے آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں. آج جو پہلی آیت ہے ہمارے درس کی, وہ بھی اسلامی تہذیب, اسلامی ثقافت, اسلامی کلچر کے اعتبار سے نہایت بنیادی اہمیت کی حامل آیت ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. گزشتہ نشست کے آخر میں اس کا کچھ تذکرہ ہو گیا تھا, اس لیے کہ کچھ وقت ہمارے پاس تھا. تقفو, لا تقفو, مت پیچھے پڑو, مت پیروی کرو, مت درپے ہو اس چیز کے, ما لیس لک بھی علم, جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. یہ قاف فا اور یا کا مادہ آتا ہے, پیچھے لگنا, پیچھے لگانا. وقف کہنا, ہم نے پیچھے لگایا. من بعد ہی من رسل, ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ہم نے پے بہ پے بھیجا. تو یہ جو اسی سے لفظ بنا قافیہ, اشعار کے آخر میں جو یکسانی پیدا کرنے کے لیے قافیہ اور ردیف کے الفاظ کی جو بہت ہی عام ہے مستعمل ہے, قافیہ اسی سے بنا ہے. تو لا تقفو ما لیس لک بھی علم, ان چیزوں کے درپے نہ ہو. اس میں دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی, پیچھے لگنا یعنی پیروی کرنا, کسی ایسی شے کی پیروی نہ کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں, یعنی اوہام پر اپنے موقع کی بنیاد قائم نہ کرو. توہمات, خام خواہ کا ایک زن گمان, چلے آ رہے ہیں کچھ قصے, اور انہیں قصوں کی بنیاد پر آدمی جو ہے وہ اپنا موقف معین کرے, جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, نہ عقل میں ہے, نہ منطق میں ہے, نہ انسان کے تجرباتی علوم سے اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے. یہ در حقیقت بہت ہی بنیادی ہدایت ہے, اور اسی سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا انسانی تاریخ میں, کہ توہمات کو ترک کر کے حقائق پر اپنے موقف کی بنیاد قائم کرو. یہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے اپنے ریکنسٹرکشن میں, کہ اسلام نے در حقیقت اس دور کا آغاز کیا ہے قرآن نے, کہ جس دور کے نتیجے میں پھر سائنس کا انتقال ہوا ہے. اسی لیے علامہ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ موجودہ جو مغربی تہذیب ہے, اس کا جو انر کور ہے وہ خالص قرآنی ہے. اس کے جو مظاہر ہیں, جو انہوں نے تفصیلات میں جا کر اپنے لیے شکلیں اختیار کر لی ہیں, معاشرتی اعتبار سے یا دوسرے جو نظام ہے اقتصادی اور سیاسی, ان کو علیحدہ رکھیے, لیکن جو انر کور ہے آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن وہ قرآنی ہے. کس اعتبار سے؟ کہ قرآن نے نفی کی ہے توہمات پر اپنے موقع کی بنیاد مت رکھو, علم پر اپنے موقع کی بنیاد قائم کرو. ولا تقفو ما لیس لک بھی علم. اس میں ہمارے عام طور پر مفسرین نے, اور میں حیران ہوا کہ مولانا امینہ سر اصلاحی صاحب کی ہے, حالانکہ وہ بالعموم گہرائی میں جاتے ہیں, اس کو ایک عام صرف اخلاقی ہدایت کی حیثیت سے لیا ہے ہمارے اکثر مفسرین نے. تہمت نہ لگاؤ, سوئے زن سے کام نہ لو, یہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ بھی اسی کے دائرے میں آتی ہے چیزیں. بغیر کسی یقین کے, بغیر کسی صحیح معلومات کے آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں, یہ بھی اسی کی نفی اسی سے ہو جائے گی. خام کا کسی کے بارے میں کوئی زن اور گمان قائم کر لیا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ جو آپ کے ذہن میں زن قائم ہو گیا ہے کسی کے بارے میں سوئے زن, تو آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اسی کے مطابق خاص رنگ جو ہے اختیار کر لے گا, اور اسی سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ لو بگٹس لو اینڈ ہیٹریڈ بگٹس ہیٹریڈ. اگر آپ کو کسی کے بارے میں سوئے زن ہے تو اس کے جواب میں اس کی طرف سے بھی سوئے زن کا آغاز ہو جائے گا, اور گویا کہ دو انسانوں کے مابین تعلقات جو ہے اس میں زہر گھل جائے گا. تو یہ چیزیں بھی کہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں, ان کی بڑی تفصیل سے جو اگلا درس ہے ہمارا جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے, اس میں یہ چیزیں تفصیل سے آئیں. لیکن یہ آیت بہت گمبھیر ہے, بہت وسیع مطلوب کی حامل ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, توہمات کسی طریقے سے آکڈ سائنسز جنہیں کہا جاتا ہے, جنہیں نام سائنس کا دے دیا گیا ہے, کیمسٹری ہے, اسی طرح یہ جو بھی ستارہ شناسی ہے, یہ نجومی لوگ ہیں, ستاروں کی حرکتوں سے ان سے کچھ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, ان کی شدید نفی ہے ہمارے دین میں. حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے کسی نجومی کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کی, اس نے اس بات کی تکذیب کی جو میں لایا ہوں. اس درجے پگار ہے کہ نجومیوں کی باتوں پر کوئی اعتماد کر لینا, دست شناسی ہو رہی ہے اس کے بارے میں خام خواہ کو اپنے ذہن میں کوئی نقشے بنا لینا, کوئی خیالات بٹھا لینا. ان سب کے لیے جدید اصطلاح میں بھی آکڈ سائنس جنہیں کہا جاتا, سائنس آف نمبرز, سائنس آف کلرز. اب کچھ نہ کچھ چیزیں تو ان میں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں, مشاہدات ہیں اس کے اعتبار سے, لیکن یہ کہ ان چیزوں پر اپنا موقف قائم کر لینا, اپنے طرز عمل کو اس کے اوپر مبنی کر دینا, یہ در حقیقت وہ شے ہے کہ جو اسلامی مزاج کے بناتی ہے. اسلام جو مزاج پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر تمہارا موقف قائم ہونا چاہیے. بلا تخت ما لیس لک بھی علم. البتہ جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا, علم سے مراد کیا ہے, وہ میری آج کی گفتگو کا اہم موضوع ہے, اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا. علم کیا ہے حضور قرآن؟ لیکن یہاں نوٹ کیجیے سب سے پہلے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا مزاج اسلامی معاشرت کا ایک عام اصول, اس کے ایک خاص جو اس کا ایک مزاج بنتا ہے وہ یہ ہے کہ موقف قائم ہونا چاہیے علم کی بنیاد پر. نمبر دو یہ کہ علم کی جو اہمیت ہمارے دین میں آئی ہے اور قرآن مجید سے جو واضح ہوئی ہے, واقعہ یہ ہے کہ مذاہب کی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. باقی یہ کہ عام دنیا میں تو یقیناً علم کی اہمیت, علم کی فضیلت کا تذکرہ مل جائے گا, لیکن مذہب میں عام طور پر عبادات کی اہمیت جو ہے اس کو زیادہ ذہن میں رکھا جاتا ہے. عبادات, تقوی, نیکی, بھلائی, ان کو کوئی اعلیٰ قدر کی حیثیت سے مذہب کی دنیا میں تسلیم نہیں کیا جاتا, جبکہ قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ کی اصل خشیت اور اللہ کا اصل تقویٰ تو انہی لوگوں کے دل میں آ سکتا ہے جو صاحب علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے نبی سے کہیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو صاحب علم ہیں اور وہ لوگ کے دل نہیں رکھتے. اور احادیث میں تو اس کی یوں سمجھیے کہ چونکہ عام انسان جو ہے جب تک کہ کوئی کمپیریزن کر کے نہ دکھا دیا جائے کوئی ایسی تشبیہات کے حوالے سے کہ جن سے اس اصل مضمون کو ذہن کی گرفت میں لایا جا سکے, جیسے سود کے بارے میں حضور نے اگرچہ وہ طبیعت پر جھرجھری سی آتی ہے انسان کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشبیہ اختیار کی ہے, لیکن یہ ہے کہ سود کی شناخت شاید اس کے بغیر صحیح طور سے ہم اس کا احساس اور اظہار نہیں کر سکتے تھے. کیا ربا سبون حوبن ایسا روحا این کہ رجل امہ, اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ جنا کرے. اب یہ تشبیہ ہے, اس کے حوالے سے اب آدمی انسان کا ذہن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیلکولیشن, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سینس آف پروپورشن اپنے ذہن میں قائم کر سکتا ہے. اسی کی مثال آئے گی اگلے درس میں سورہ حجرات میں کہ غیبت بظاہر بڑا ہلکا سا کام ہے, کہ کسی مسلمان بھائی کا عیب کوئی آپ بیان کر رہے ہیں, اس پر تنقید کر رہے ہیں, اس کی کوئی برائی بیان کر رہے ہیں, اس کے پیچھے پیچھے اس کی عدم موجودگی, لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے کرے تو یا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو اور اس کی بوتیاں نوش نہیں کر کھاؤ. اسی طریقے سے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی اور عبادت کی جو ایک ریلیٹیو یا کمپیریٹیو اہمیت ہے اور فضیلت ہے ہمارے دین میں, اسے واضح کیا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر, اب مثال دیکھیے کا فضلی اللہ ادنا کو, جتنی فضیلت میری ہے تم میں سے کسی عام انسان پر, یعنی چلیے صحابہ ہی کو شمار کر لیجیے, صحابہ میں سے کسی عام صحابی پر حضور کو جو فضیلت حاصل ہے, عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے. چنانچہ آپ سے پوچھا بھی گیا اور آپ نے خود بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو رات رات بھر کھڑا رہتا ہے, عبادت کرتا ہے اور نوافل میں پوری رات گزار دیتا ہے, پورا پورا دن ہمیشہ جو ہے روزہ رکھتا ہے, اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا پورا وقت لگاتا ہے لوگوں کو, جو علم الناس الخیر, لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے, تعلیم ہے, تلقین ہے, یہ تعلیم میں, درس میں, تدریس میں, تعلیم میں وہ اپنا وقت لگا رہا ہے, تو بتائیے ان میں سے افضل کون ہے. حضور نے یہاں بھی وہی تمثیل اختیار کی کہ وہ شخص جو صرف فرض نماز ادا کرے اور بقیہ اپنا وقت پورا جو ہے خیر کی تبلیغ میں, تعلیم میں صرف کرتا ہے, اس کی فضیلت اس شخص پر جو پوری پوری رات کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس پر اتنی ہی ہے کہ فضلی علی ادناکم, جتنی فضیلت کے مجھے حاصل ہے ذاتی اعتبار سے تم میں سے کسی عام انسان پر. یہ ریشو پروپورشن جو ہے علم کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاہب کی تاریخ میں ممکن نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور مثال موجود ہے. تو دو چیزیں اس میں آ گئی, اب آئیے اصل میں کہ ان سے مراد کیا ہے, اور یہاں جس علم کا تذکرہ ہے وہ علم کون سا ہے. ان نسم اول بفر اول فواد اکل اولا کان آن کو مشغول, اس میں کیونکہ ایک بحث ذرا گہری ہے, فواد کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں اس پر گفتگو کروں گا, پہلے یہ نوٹ کر لیجئے وہ جو تقسیم ہے یہاں پہ ذرا لگائیے, کیونکہ میں ان اجتماعات میں, نشستوں میں اب مختلف جو اہم موضوعات ہیں ان کے ضمن میں جو بھی میری سوچ اب عمر کے اس آخری مرحلے میں جو بھی انتہائی نتائج ہیں جو میں نے اخذ کیے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. تو علم کے بارے میں میری اب تک کی سوچ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ اس کے حوالے سے, اس ڈائیگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آ جائے گی. اس میں سب سے اوپر لکھا العلم و علمان, یہ اصل میں ایک مقولہ ہے اور وہ لکھا ہوا ہے جملہ سا, ابن خلدون کا ہے غالباً، سوالیہ نشان میں نے لگایا ہے، ہم لوگ شور علم و ایمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو قسم کے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ان کی دو شاخیں ہیں، ایک ابدان کا علم ہے بدن یعنی فزیکل باڈی، اور ایک ادیان دین شرائع، دونوں کا علم. یہ گویا کہ مقولہ ہے، اور اس میں چونکہ ان کی دو شاخیں آئی ہیں اس لیے میں نے اسے عنوان بنایا ہے. لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ ان کی دو شاخیں کون سی ہیں، اس میں جو میری سوچ ہے وہ مبنی ہے، یہ لکھا ہوا درمیان میں جو ایک چھوٹا سا بنا ہوا جزیرہ، ابقات نامی ایک تصنیف ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی. شاہ اسماعیل شہید آپ کو معلوم ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے بھی ہیں، اور یہ کہ بہت سے علوم کے وارث بھی ہیں. تو شاہ صاحب کی جو فلسفیانہ کتابیں تقسیمات الہیہ اور بہت سی اور چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، لمحات سطحات ہمعات، یہ چونکہ ان کے فلسفے کے مباحث اس میں ہیں، تو پوتے نے یہ کہا کہ میں اپنے دادا کی مشکل کتابوں کی تکمیل کے لیے کتاب لکھ دوں ابقات. اس کو بھی پڑھتے ہوئے دانتوں پسینہ آتا ہے، جب تک کہ کسی شخص نے جو قدیم فلسفہ نہ پڑھا ہو، اس کی اصطلاحات سے پورے طور سے وہ واقف نہ ہو، ابقات یہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن پہلا ابقا ہے جس کا حاصل یہ ہے، ابقات وہ اصل میں چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں، وہ چیپٹر کی شکل میں نہیں ہے وہ، بلکہ کچھ خیالات ہیں جو ایک دو تین چار چلے جا رہے ہیں. تو ابقا اول یا ابقا اولا ہے یہ، جس کا خلاصہ میں نے یہاں درج کیا تھی کہ میں اسے بالکل صحیح سمجھتا ہوں. یہ تین اصطلاحات ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ علم کے تین دائرے ہیں. پہلا دائرہ ہے علم بالحواس، یہ آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، اس کے ساتھ ہی مزید بھی تین اور حواس بھی شمار ہوتے ہیں، حواس خمسہ کہلاتے ہیں. یہ ایکسٹرنل سینسز کے چھونے کی ایک حص ہے ہماری، چکھنے کی حص ہے، سونگنے کی حص ہے، تین اور ہیں یہ، لیکن یہ کہ سما اور بصر یہ ہے بہت اہم، دیکھنا اور سننا، یہ علم بالحواس. اس کے بعد دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل، یہ حواس کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں آج کی اصطلاح میں ہم سینس ڈیٹا کہیں گے. یہ سینس ڈیٹا جو ہے یہ فیڈ ہوتا ہے اس دماغ کے کمپیوٹر میں، یہ عقل ہے، یہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے، اس سے نتائج اخذ کرتی ہے، مرتب کرتی ہے، پچھلی میموری میں جو کچھ ہے موجود اس کے حوالے سے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اس میں کوئی نئے نتائج جو ہیں اگر ملے ہیں ان کو واضح طور پر اخذ کر کے پھر اس کو بھی سٹور کرتی ہے. یہ ہے یہ در حقیقت دماغ کا یا عقل کا کام. تو علم بالحواس اور علم بالعقل. اور تیسرا دائرہ شاہ اسماعیل شہید بیان کرتے ہیں، وہ ہے علم بالقلب، قلب کے ذریعے سے علم کا حصول. یہ ہے ذرا دوسرا مسئلہ جس کو ذرا سمجھانا پڑے گا، اگرچہ میرے ان دروس میں جو اگر عاشق فرما رہے ہیں وہ میری چونکہ حقیقت انسان سے متعلق میرے جو نظریات ہیں وہ ان کے بہت حد تک علم میں ہے، زیادہ کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن کسی نئے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بات خاصی مشکل ہو اس کو تسلیم کرنا یا اس کو قبول کرنا. میں نے جمع کیا ہے علم بالحواس اور علم بالعقل کو. یہ جو تقسیم ہے یہ میری ہے، اصطلاحات یہ تین ہے جو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ابقات کے ابقاء اول سے میں نے اخذ کی، علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب. لیکن ان کو گروپ کیا ہے میں نے، علم بالحواس اور علم بالعقل یہ در حقیقت علم حیوانی ہے، لوور اینیملز میں بھی یہ دونوں علم موجود ہیں. اگرچہ ارتقا جو بھی ہوا ہے، چاہے وہ ڈارون کے نظریے کے مطابق ہوا ہو چاہے کسی اور نظریے کے مطابق ہوا ہو، ارتقا پھر اصل ایک واقعہ ہے، اس کا میکینزم کیا رہا ہے، اس کے اسباب کیا رہے ہیں، یہ دوسری بات ہے. نظریہ ارتقا کا تو تعلق اس سے ہے، ارتقا تو ہوا ہے لوور اینیمل ہائر اینیمل اور سب سے بلندی پر، یعنی ڈارون کے نقطۂ نظر سے بھی جو ایولیوشن ٹری ہے اس کے ٹاپ پر ہے ہومو سیپینس یہ انسان، اور ویسے بھی سب مانتے ہیں اشرف المخلوقات. تو ظاہر بات ہے کہ وہ علم حیوانی ترقی پا کر انتہا کو پہنچا ہے انسان میں، لیکن یہ انسان کے اس حیوانی وجود کا علم ہے. حیوانات نے بھی ہے، میں نے کئی مرتبہ ایک مثال دی ہے بہت سادہ سی، کہ کیڑا ایک دفعہ چل رہا تھا ایک طرف کو، جیسے راؤنڈ ورم ہوتا ہے ایسا ہی کیڑا چھوٹا تھا، لیکن اس کے بال وغیرہ بھی تھے کافی، اور وہ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو کہیں چھو جائیں تو خارش وارش بہت ہو جاتی ہے. بس وہ چل رہا تھا، میں نے اس کے آگے تنکا رکھ دیا. اس نے جب اس کو دیکھا، محسوس کیا تنکا ہے، اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی. میں نے وہی تنکا اٹھا کر پھر وہاں رکھ دی، اس کے سامنے پھر رکاوٹ آ گئی، اس نے پھر ڈائریکشن چینج کی. تیسری مرتبہ پھر میں نے کیا، اس نے پھر ڈائریکشن چینج کی. چوتھی مرتبہ وہ اس دن کے گیہوں پر سے گزرا. میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ سارا جو مینٹل پروسیس ہے اس میں موجود ہے, اس کے اندر سینس ہے, اس نے سینس کیا ہے کہ آبسٹرکشن آ گئی ہے, وہ ٹچ کے ذریعے سے ہوا یا دیکھ کر ہوا, اس کو چھوڑ دیجیے. ایکسٹرنل سینس آرگنز اس کے ہیں, محسوس کیا پھر اصل سے کام لیا کہ آبسٹرکشن ہے, آئی مسٹ چینج مائی ڈائریکشن. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آبسٹرکشن ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے, آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ. اب اس نے اس کی ول, اس کا فیصلہ, اس کا ایک عزم ہے جو اس نے اس کو مرتب کیا ہے, فیصلہ کیا. اور ہمارے اندر جو علم ہے جس کو ہم حیوانی علم کہیں یا سائنسی علم, جو بھی مادی علم ہے, وہ اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں. کہ یہ جو بھی سینس ڈیٹا ہمیں پراپت ہوتا ہے ان تمام سینس آرگن سے, ان کو یہ دماغ کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے, انفر کرتا ہے, نتیجے نکالتا ہے. ثابت جو پہلے اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اس کے حوالے تلاش کرتا ہے, کس جگہ اس کا ریفرنس ہے, کس کے ساتھ یہ جوڑ کھاتا ہے, کس سے اس کا تعلق اور ربط ہے, اس کے ساتھ اس کو قائم کرتا ہے, اور اسی طرح تدریجاً علم میں انسانی کا ارتقا ہو رہا ہے. اس کے لیے انگریزی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے ایکوائرڈ نالج. یہ علم ہے جو حاصل کیا جاتا ہے. ان دا سمع والبصر, یہ سمع سے, بصر سے معلومات حاصل ہوئی, عقل نے اس سے نتیجہ حاصل کیا, اور اس سے انسان نے اپنا علم کا اضافہ کیا. اور یہ وہ علم ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ انسانی علم ترقی کرتا ہوا چلا آ رہا ہے, اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک پہنچے. لیکن اس کے پھر میں نے دو حصے کیے ہیں. ایک یہ کہ اس کے علم کا ایک گوشہ وہ ہے جو خالص فزیکل سائنس لکھا ہے, یہاں پہ آپ فزیکل سائنس, طبیعیاتی علوم, علوم طبیعیاتی. اس میں نظریات وغیرہ کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا عارضی سا ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا وہ فیکٹس جو ہے ان کے اوپر مبنی ہے, اور پھر کوئی نظریہ بنتا بھی ہے تو کچھ دیر کے لیے, پھر ویریفائی کر کے, یا تو نظریہ جو ہے اس کو پھر ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کر لیا جاتا ہے یا رد کر دیا جاتا ہے. لیکن ویریفیکیشن جو ہے یہ اس میں شک ہے. اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں تجرباتی علم. کہ ایک آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہے یہ پانی کے اندر یہ دو گیسز ہیں, تو ٹھیک ہے آپ نے ہائیڈرولیسس کیا, آکسیجن اور ہائیڈروجن آپ کو حاصل ہو گئی. اب اس کو ریورس نہیں کیجیے, ان دونوں کو ملانے سے پانی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر بن گیا تو مطلب یہ کہ اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ H2O ہے, اس میں ہائیڈروجن بھی ہے, اس میں آکسیجن بھی ہے, اس ریشو سے ہے, اور اس طریقے سے یہ پانی کے یہ دو اجزاء ہیں. اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ علم جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کے بارے میں نے چند چیزیں یہاں نوٹ کی ہیں, اس کو ساتھ کے ساتھ جو ہے پڑھتے جائیے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے شمار شاخیں ہیں. آج تو ہر علم جو فزکس کا بھی ایک علم ہوتا تھا, اب نہ معلوم فزکس کی کتنی شاخیں ہو گئی, کیمسٹری کا بھی ایک علم ہوتا تھا, اب اس کیمسٹری کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو گئی. اب تو یہ کہ اس کا جو ہے یہ سمجھیے کہ ایکسپلوژن ہے. اس میدان میں انسانی علم جس تیزی سے بڑھا ہے, جو اس کی ڈائمینشن ہے, جس طریقے سے یہ سمجھیے کہ جیومیٹریکل پروگریشن کے اندر یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے دو الفاظ میں نے لکھے ہیں کہ ٹیکنالوجی بے شمار شاخیں اور بے پناہ عروج ہے. اور علامہ اقبال کا شعر اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے, عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ مہ کامل بننے کا جو انسان کا معاملہ عروج آدم خاکی کا ہو رہا, چاند پر تو پہنچ ہی گیا اور نہ معلوم کہاں تک پہنچ جائے گا. عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اب دوسرا ہے فلسفہ. یہ انسانی عقل جو ہے کوشش کرتی ہے اس کائنات کی جو بڑی اہم گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے کی. فلسفہ نام ہے اس کا کہ انسان اپنے عقل کے حوالے ہی سے, منطق کے ذریعے سے معلوم کرے حقیقت کیا ہے, وجود کی حقیقت کیا ہے, کائنات کی حقیقت کیا ہے, حیات کی حقیقت کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے, یہ تمام نیکی کی حقیقت کیا ہے, بدی کی حقیقت کیا ہے, علم کی حقیقت کیا ہے. اگر یہ تمام چیزیں فزیکل سائنس کے دائرے کی نہیں ہے, اسی لیے جو فلسفہ ہے یہ حتمی نہیں ہے, یقینی نہیں ہے. جو جتنا بڑا فلسفی ہوگا اتنا ہی اس کے اندر ہیومینٹی ہوگی, وہ کہے گا کہ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہے, ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہاں تو چوٹی کا آدمی علامہ اقبال ہے, اور ریکنسٹرکشن کے بھی بات میں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں نے اپنے خطبات میں کہا ہے وہ حرف آخر ہے. ہمارا اصل فرض یہ ہے کہ ہم اپنا ایک طالب علمانہ انداز برقرار رکھیں, غور و فکر کے عمل کو جاری رکھیں, اور عین ممکن ہے کہ آئندہ اس سے صحیح تر خیالات سامنے. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, حکیم الامت ہے, حکیم الملت ہے, مشرق مغرب کے فلسفے کھنگال کر قرآن مجید کے اندر اس کے بہرے محض میں غواقی کرنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ اس کمیونٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے. فلسفہ جو ہے یقین نہیں دے سکتا, لیکن یہ کہ بھارت گریپل کرتا ہے, انسان کی ضرورت ہے, وہ چاہتا ہے کہ حقیقت کو معلوم کرے, یہ حقیقت ہے کیا, اور اصل حقیقت جو ہے وہ حواس کے دائرے سے باہر ہے, ماورا ہے. اسی لیے ماورا التبعیہ فلسفے کی پھر دو شاخیں میں نے کی, ایک ہے اصل میٹافزکس ماورا التبعیہ اصل حقائق جاننا, ایک ہے عمرانیات سوشولوجی کیا ہونا چاہیے, انسان کی سیاست کیسے چلنی چاہیے, اقتصادیات اکنامکس پولیٹیکل سائنس یہ سب کیا ہے, سوشولوجی یہ سب سوشل سائنسز جن کو ہم کہتے ہیں, یہ عمرانیات ہیں, اس میں بھی انسانی عقل ہے, غور کرتی ہے, سوچتی ہے, ٹھوکرے بھی کھاتی ہے, غلط فیصلے بھی کر لیتی ہے, اور غلط فیصلوں کا نتیجہ جب سامنے آتا تو معلوم ہوتا کہ بہت بڑی تباہی ہو گئی, بڑی ٹھوکر کھائی ہے, لیکن وہ تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے. تو یہ ہے انسانی علم, اس کو معین کر لیجئے, یہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل کا مجموعہ, ان دونوں کے نتیجے میں ایک طرف فزیکل سائنسز ہیں جو چل رہی ہیں, چلتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی, اور نہ معلوم کہاں تک جائیں گی, دجال کی جو بھی صفات بیان ہوئی ہے در حقیقت وہ سب کی سب جو ہے آج ہمارے سامنے ہیں, سائنس ٹیکنالوجی سرجری میڈیسن نہ معلوم جینیٹکس, اب تو یہ ہے کہ انسانوں کے اوصاف بھی اب آپ جو ہے وہ طے کر سکیں گے, جینیٹکس جو ہے انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کی کہ بیٹھ کر جینس کے اندر آپ جو ہے رد و بدل کر سکے اور جس طرح کس طرح اوصاف پیدا کر لیں, یہ ساری جو ہے یہ دجالیت اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے, وہ یہی ہے, یہ سائنس ہے. دجالیت اس لیے بن گئی کہ وہ جو دوسرا علم تھا اس سے انسان نے اپنی آنکھیں بند کر لی, علم ہدایت کو ترک کر دیا. اگر یہ دونوں علم ساتھ ساتھ چلتے اور ارتقا دونوں کا متوازن ہوتا تو قتل کوئی حل نہیں تھا, جتنا آگے انسان کا علم چلا جاتا سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ہی وہ ہدایت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے, اس اعتبار سے اس میں مذرت نہ ہوتی, تباہی نہ ہوتی, بربادی نہ ہوتی, انسان کا ایٹیٹیوڈ غلط نہ ہوتا. لیکن اب ہو یہ گیا ہے جیسے کہ کینسر ہوتا ہے, کینسر میں کیا ہے, کینسر در حقیقت نام ہے کہ کسی عضو کے سیلز جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو جس میں انسانی ہی کے سیل, لیکن یہ کہ ان کی گروتھ آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ انکشاف جو ہے سائنس کی, یہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کر رہی ہے جبکہ دوسری آنکھ بند ہے, اس نے اس کو دجالیت بنا دیا ہے, ورنہ اس میں جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے, کائنات کے حقائق ہے, جو بھی خواص اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں رکھی ہیں, ان کو تلاش کرنا, ان کو ڈسکور کرنا, پھر ان کو ایکسپلائٹ کرنا, انہیں استعمال کرنا, فی نفس ہی اس میں کوئی شر نہیں, کوئی برائی نہیں, کوئی خرابی نہیں, کوئی شیطنت نہیں. شیطنت ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ دوسرا علم جو ہے اس سے انسان نے آنکھ بند کر لی, اسی لیے دجالی فتنے کے بارے میں جو کہا گیا کانا دجال, اس کی ایک آنکھ ہوگی, تو مطلب حقیقت میں اس کے اسی معنی میں لیتا ہوں, شاید المسیح الدجال جو ہے وہ بھی کانا ہی ہو ذاتی اعتبار سے, لیکن یہ کہ دجالی فتنے کا کانا ہونا در حقیقت میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آنکھ کھلی ہے چوپٹ اور ایک آنکھ بالکل بند. اب وہ دوسری آنکھ کی طرف آئیے, یہاں یہ نوٹ کر لیجیے, میں نے جو آیتیں کوٹ کی ہیں یہ میرے نزدیک علم الاسماء اس علم کا نام ہے, اور اسی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, یہ در حقیقت اس علم کے حوالے سے ہے. ہم نے انسان کو سماعت دی ہے, بصارت دی ہے, فؤاد دیا. اب لفظ فؤاد کے بارے میں ذرا میں بلکہ اس کو بعد میں رکھیے, پہلے اس کو مکمل کر لیں. دوسرا علم جو ہے علم القلب, یہ علم القلب جو ہے اسی کے لیے لفظ ہے علم وحی, لیکن وحی جو ہے دیکھیے قرآن مجید میں وحی آتا ہے شہد کی بچی کے لیے بھی, وحی آتا ہے ہم نے آسمانوں میں وحی کی, وحی غیر نبی انسانوں کے لیے بھی لفظ آیا ہے, ام موسیٰ کے لیے آیا ہے کہ وہ بھی وحی کی ہم نے, تو وحی کا لفظ بہت جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ وہ علم جو ریویلڈ علم ہو وہ وحی ہے. ایک ایکوائرڈ نالج ہے, ایک ریویلڈ نالج ہے. ایک ایکوائرڈ نالج ہے, میں نے اپنی عقل سے, اپنی سماعت, اپنی بصارت سے معلومات حاصل کی, اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں پروسیس کیا, نتیجہ نکالا, یہ میرا ایکوائرڈ نالج ہے, اور اس کے بالکل بالمقابل ریویلڈ نالج ہے جس میں میری کسی محنت کو ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں ہے, اٹ از گیون, اوپر سے دی ہوئی شے ہے, وہ چاہے شہد کی مکھی کو دے دی ہو, چاہے کسی غیر نبی کو دے دی ہو, چاہے کسی نبی کو دے دی ہو, یہ ہے ریویلڈ نالج. اور اس کا جو ہے سورہ بقرہ کے, یہ اصل میں اس اعتبار سے بہت اہم ہے معاملہ, سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع, اس کے شروع میں ذکر ہے علم آدم الاسماء کلہا, اور اختتام پر ذکر آتا ہے وَإِمَّا يَعْدِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو یہ علم ہدایت ہے, یہ علم وحی ہے, اس کا محبت علم ہے, اس کا محبت یہ عقل نہیں ہے, اس کا محبت یہ آنکھ نہیں ہے, یہ کان نہیں ہے. جب فرشتہ وحی لے کر آیا اس کی آواز محمد کے کان نے نہیں سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کو ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اصل ملکی شکل میں جبرائیل کو دیکھا ہے یا یہ کہ انسانی شکل میں جبرائیل آ گئے, لیکن یہ کہ اصل میں جو وحی آ رہی ہے پہ بہ یہ تو دو مرتبہ دکھا دیا اللہ نے صرف جبرائیل کو. لیکن اس وقت جو در حقیقت رابطہ ہے وہ روح محمدی کا, اس لیے علم القلب کے ساتھ اصطلاح سے کیونکہ یہ شاہ اسماعیل شہید کی تھی, میں نے یہاں بریکٹ میں روح لکھا ہے, اس لیے کہ روح کا مسکن ہے یہ قلب. تو ایک روح جو ہے یہ روحانی علم ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے, جس میں نہ اس کی سماعت و بصارت کا کوئی دخل ہے اور نہ ہی اس کی عقل کا کوئی دخل ہے, بلکہ یہ اس کو ریویل نالج ہے کہ جو اس کے قلب پر نازل ہوتا ہے. البتہ اس کی اب دو قسمیں ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھیے, یہ بات آج میں سمجھتا ہوں کہ دو اور دو چار کی طرح کلیئر ہو جانی چاہیے. یہ وحی دو قسم کی ہے, ایک وہ وحی ہے کہ جس کے محفوظ ہونے کی گارنٹی ہے. کس چیز سے محفوظ؟ نہ اس میں شیاطین جن و انس کی طرف سے کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے, نہ وحی کا ریسیپینٹ جو ہے اس کے اپنے نفس کی کوئی آمیزش ہو سکتی ہے. الفاظ ہیں یا القائے شیطانی اور وسوسہ نفسانی سے محفوظ یا غیر محفوظ. وحی کی دو قسمیں, وہ وحی کہ جس میں شیطان کا بھی القاء نہ ہو سکے اور اپنے نفس کی بھی قرآن جس نہ ہو سکے, وسوسہ نفسانی یا القائے شیطانی سے محفوظ, یہ وحی نبوت ہے جس طرح ایکسکلوسیو ہے انبیاء کے لیے. غیر انبیاء کو یہ وحی حاصل نہیں ہے. غیر انبیاء کو جو وحی ہوتی ہے اس کے اندر القاء شیطانی بھی ہو سکتا ہے, وسوسہ نفسانی بھی ہو سکتا ہے. اس کا نام ہے الہام, وہ صحیح ہو تو رویائے صادقہ, کسی کا نام ہے کش. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی کو ہو, یہ تو در حقیقت قلب و روح تو ہر ایک کے اندر ہے. لہذا یہ چیزیں جو ہے غیر مسلم کو, غیر مومن کو, وہ لوگ جو اپنی کوئی ورزشیں کرتے ہیں, روحانی ورزشیں کرتے ہیں, نفسیاتی ورزشیں کرتے ہیں, ریاضتیں کرتے ہیں, تپسیاں کرتے ہیں, ان کی روحیں جو ہے ان میں بالغی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا ایک تعلق ہو جاتا ہے عالم امر کے ساتھ, لہذا وہاں سے وہ القاء, القاء, الہام, تحدیث, رویائے صادقہ, تحدیث, یہ تمام چیزیں ہوں. اب آپ غور کیجئے, یہ خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جہاں تھے مصر میں, اس پر جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا تھا, جس کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو صحیح خواب تھا, اس کے اندر جو ہے حقیقت کی عکاسی ہو رہی ہے. آنے والے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینۂ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ, وہ تو حالات کی تصویر آ رہی ہے. اس اعتبار سے یہ جو ہے یہ باقاعدہ آج کے مادہ پرستانہ دور میں ہمارے مذہبی مفکرین بھی جو روح کے علیحدہ وجود کے قائل نہیں ہے وہ اس کے منکر ہیں. وہ نہ الہام کو مانتے ہیں, نہ کش کو مانتے ہیں, نہ رویا کو مانتے ہیں. حالانکہ صحیح صحیح حدیث موجود ہے, حضور نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے رویائے صادقہ کے. ایک اور حدیث ہے کہ یہ رویائے صادقہ جو ہے نبوت کا 46واں یا 60واں جس ہے. سچے خواب, سچے خواب اسے آ رہے ہیں, کمنگ ایونٹس, اس کا علم اسے حاصل ہو رہا ہے خواب کے ذریعے سے. کیسے ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی القاء ہوا ہے. یہ اس کے اپنے عقل کے, اپنے منصب کا, اپنے سوچ کا شان گمان بھی نہیں ہوتا اور آدمی کو کوئی چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہ ہے وہ علم کے جو غیر محفوظ ہے. بڑے سے بڑی بلی کا علم جو ہے, جو الہام ہے, وہ بھی غیر محفوظ ہے اس معنی میں کہ اس میں القاء ہو سکتا ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. محفوظیت جو ہے وہ صرف خاصہ نبوت ہے. وہی یہ نبوت محفوظ ہے القاء شیطانی سے بھی اور وسوسہ نفسانی سے بھی. البتہ قلب ہی پر وارد ہونے والا یہ ریویل نالج, اس کی دوسری شاخ جو ہے غیر محفوظ, وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے. اور وہ الہام, رویا اور کش اور القاء اور تحدیث, یہ مختلف ہیں. وہی یہ محفوظ جو ہے ابھی صرف دو قسمیں ہیں, وہی یہ جلی اور وہی یہ خفی. وہی یہ جلی تو وربل ریولیشن ہے, یہ قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وربل نازل ہوا, لفظ بلفظ نازل ہوا. یہ صرف کوئی ایکسنس نہیں ہے, کوئی خیال نہیں ہے جو حضور پر یہ قلب پر اتار دیا گیا ہو اور آپ نے اپنے الفاظ کا جامع پہنایا ہو. معاذ اللہ, یہ سب عیسائیوں کا ایک معاملہ ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں چونکہ ایک متن ہے نہیں, وہ تو 104 متن تھے, ان میں سے بھی انہوں نے چار جو ہے ان کو سلیکٹ کیا ہے, تو اب ان میں سے کون سے کو بائبل کہیں گے؟ وچ ون آف دیٹ از بائبل؟ میں نے بارہا سنایا ہے کہ یہ میں نے ایک پادری صاحب سے منڈوری میں, کیونکہ بڑا مشن ہے ان کا ساہیوال جو اب کہلاتا ہے وہ شہر, جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا یا میڈیکل کالج میں, تو ایک سفر کٹنگ کے دوران میں نے انجیل بھی پڑھی, کچھ کافی مطالعہ کیا, پھر ان سے رابطہ رکھا, میں نے اسے پوچھا کہ ان میں سے کون سی ہے بائبل, تو بڑا پیارا جواب تھا اس میں. واقعہ یہ کہ میں اس کی ذہانت کو تو بہرحال خراب تحصیل پیش کرتا ہوں, اس نے کہا نن آف دیٹ از بائبل, بائبل از ان دیم, ان میں سے کوئی جو ہے اپنے وطن کے اعتبار سے بائبل نہیں, بائبل ان میں ہے, وہ بیان جو ہے, خیال جو ہے, وہ نظریات جو ہے, وہ ان کے اندر موجود, اس لیے وہ تو وربل ریولیوشن کو نہیں مان سکتے. علامہ اقبال کا جو معاملہ ہوا تھا پرنسپل یونگ کے ساتھ, جو اچھی کالج کے پرنسپل تھے, کسی فنکشن میں کسی ڈنر وغیرہ پر جمع تھے, تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال ہمیں حیرت ہے, ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وربل ریولیوشن کے قائل ہیں, تو علامہ اقبال نے جواب دیا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی اس کا بھی جو بھی جتنا خراج تحصیل ادا کیا جائے کم ہے, کہ ہاں ہاں مجھے یقین ہے, اس لیے تو خود مجھ پر جو شعر نازل ہوتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا آتا ہے, میں اگر تبدیل کرنا چاہوں تو تبدیل نہیں کر سکتا, میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے. تو اس اعتبار سے بارہ یہ جواب مشکل تھا اس شخص کے لیے, خاموش رہنے کی تو آپ کے پاس کیا چارہ رہ گیا ہوگا, لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ وحی محفوظ جو ہے نبی کے, اب یہ وحی محفوظ کو میں نے ایک بنایا ہے, وحی محفوظ, وحی جلی, وحی خفی, وحی خفی کے ساتھ ایک ایرو لگایا ہے, یہ جو غیر محفوظ وحی ہے عام انسانوں کے لیے, یہ بھی نبی کے لیے محفوظ ہے, نبی کو الہام بھی ہوگا, ایک تو ہے کہ جو وحی ہو رہی ہے وربل وحی وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو متن ہے قرآن کا, وحی کو الہام, نبی کو الہام بھی ہوا, نبی کو رویا ہوا, اب آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور آپ نے فیصلہ کر لیا, سنو خواب تھا وحی تھی, حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, اے بچے میں دیکھ رہا ہوں انہیں آرا پھر بنا میں انہیں اخباروں ہم تو مادہ کرا, خاص تھا وہ تو وربل ریولیشن نہیں تھی, لیکن نبی کی یہ جو گوشہ ہے, یہ جو غیر محفوظ ہے عام انسانوں کے لیے, نبی کے لیے یہ بھی محفوظ ہے, نبی کو القائے شیطانی اور وسوسہ نفسانی سے اس درجے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ جو وربل ریولیشن ہے وہ تو خیر محفوظ ہے ہی اس بلس, لیکن جو ان کا خواب ہوگا, جو ان کا الہام ہوگا, جو ان کو القاء ہوگا, مثلا آتا ہے حدیث کے اندر نفخ فی روحی, جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے, اب نبی کے دل میں بات آ گئی, اسی کا نام الہام ہے, کسی کا نام القاء ہو, تو القاء, الہام اور یہ رویا, یہ سب نبی کے لیے یہ بھی وحی ہے, محفوظ ہے. تو نبی کی وحی, وحی نبوت دو حصوں پر مشتمل ہوئی, ایک وحی جلی اور وحی خفی, ان دونوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے ذرا اٹھا دو, اس کو بھی پھر دو حصوں میں تقسیم کیا, حکمت اور احکام, احکام دوز اینڈ ڈونٹس, یہ جو ہمارے اس وقت ہم نے پڑھے ہیں ان دو رکوعوں میں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ حرام یہ فرض, یہ واجب یہ لازم, حکمت وزڈم, اب ان دونوں کی بھی دو قسمیں ہیں, حکمت بھی ایک حکمت کلی ہوتی ہے, حکمت اصولی, یہ حکمت اصولی وہ شے ہے جس پر کہ ایمان مبنی ہے, اسی لیے میں نے یہ ڈاٹڈ لائنز حکمت اصولی کا, ماں بازو طبیعت فلسفے کا, اور قرآن میں جب آیا ہے یہی, تو یہی در حقیقت ایمان, یہ ہے ایمان در حقیقت جس کا تیر لفظ اور تعلق قائم ہوتا ہے ماں بازو طبیعت سے. یہ میں نے ایمان کے موضوع پر جو 5 لیکچر پچھلے سال دیے تھے وہ حضرات میں, کہ ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفہ ماں بازو طبیعت کا موضوع ہے, حقیقت وجود, حقیقت علم, حقیقت خیر و شر, حقیقت انسان, حقیقت حیات, یہ تمام موضوعات جو ہے تو میٹا فزکس ہیں, تو میٹا فزکس میں جو فلسفہ عقل کے ذریعے سے جب گریپل کرتا ہے انسان ان مسائل پر تو وہ فلسفہ بنتا ہے, اور اسی کی جو رہنمائی وہی کے ذریعے سے ملی ہے وہ حکمت اصولی ہے, حکمت ایمانیہ را ہم بے خواب, بڑا پیارا شعر ہے, چند خانی حکمت یونانیہ, حکمت قرآنیہ یا حکمت ایمانیہ را ہم بے خواب, مولانا روم کا شعر ہے, کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفے کو پکتے رہو گے, چند خانی حکمت یونانیہ, حکمت ایمانیہ را ہم بخان, تم ایمان کی حکمت کو پڑھو اور سمجھو اور غور کرو, حکمت ایمانیہ, حکمت قرآنیہ, ایک ہی شعر, دوسرا ہے حکمت تفصیلی، احکام کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں، یہ کام کیوں تم پر فرض کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کس حکمت تفصیلی کے موضوع پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی مارکت العرا کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، احکام شریعت کی حکمتوں کی تفتیش کھوج ان کو بیان کرنا، اسی طریقے سے احکام جو ہے وہ اخلاقی بھی ہے اور پھر قانونی بھی ہے، اخلاقی احکام قانونی احکام، قانونی میں انفرادی بھی ہے اور وہ اجتماعی بھی ہے، اجتماعی احکام حکمت تفصیلی اس کا تعلق جوتا ہے عمرانیات کے ساتھ، سوشل سائنسز کے ساتھ، سوشل سائنسز میں پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، ان کا تعلق جڑے گا ان دو چیزوں کے ساتھ، جو ریویل نالج کے اندر ہمیں حکمت تفصیلی مل رہی ہے اور احکام اجتماعیہ مل رہے ہیں، ان کو جوڑ کر ہم اسلامک سائیکالوجی، اسلامک سوشولوجی مرتب کریں گے کہ اسلام نے سوشولوجی میں اور اس کے مختلف شعبے میں کیا ہدایات دی ہے، یہ ہے علم کی دو قسمیں۔ اب اس میں جو نیچے ایک بات آخری میں نے لکھی ہے، میں نے دونوں کے ایک سوال یا نشان لگایا ہے، یہ میرا خیال ہے، ابھی میں اس کو فقیت سے بات نہیں کہہ سکتا لیکن کافی رجحان میرا ہے کہ پہلا علم جو ہے انسانی علم، علم جس کو علم الاسماء بھی کہا گیا ہے، خلافت کی بنیاد وہ ہے، دنیا کی خلافت انہیں ملے گی جو اس علم میں آگے نکل جائے گی، البتہ امامت کی بنیاد یہ ہے، انی جاعلک کا للناس اماما، یہ امامت ہے، ہدایت کی امامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے نہ حکومت قائم ہوئی نہ ان کا کوئی اور کبھی ان کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو ہے ریویل نالج وہ انہی کی نسل جن بدل دی، اس اعتبار سے انی جاعلک کا للناس اماما، یہ امامت الناس ہے جس کی بنیاد اور اساس ہے ریویل نالج، لیکن یہ ہے خلافت، اس لیے کہ خلافت ہی کا مسئلہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس پر جو بھی کچھ استفہام ہوا فرشتوں کی طرف سے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تسلی کے لیے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ ہم نے اسے علم بھی عطا کیا ہے، اور وہ علم الاسماء ہے، وہ علم ہدایت نہیں ہے، وہ علم ہدایت تو آخر میں پھر تذکرہ ہو رہا ہے جب چارج دے دیا گیا زمین کا، اترو اس سے، اے بتو منہا، اب اترو، یہ جنت تو تمہارے لیے ایک آزمائشی ٹریننگ پیریڈ تھا، یہاں پہ جو تمہارا قیام تھا، اب یہاں سے اترو، تمہارے لیے اصل جگہ جو ہے وہ زمین ہے، اس کا چارج سنبھالو، اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب جب بھی میری طرف سے ہدایت تمہیں پہنچے، جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے خوف ہوگا نہ کوئی حزن، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے اور بتلائیں گے تو ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ ہے در حقیقت علم کی دو قسمیں، ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر سمجھنا، ہر ایک کا صحیح صحیح محل اور مقام معین کرنا، پھر ریویل نالج کا ایکوائرڈ نالج کے ساتھ کہاں کانٹیکٹ قائم ہوتا ہے، کس شے کا کس شے کے تعلق ہے، میٹافزکس کا، فلسفے کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، سوشولوجی کا تعلق حکمت تفصیلی اور اجتماعی احکام کے ساتھ ہے، ان دونوں سے مل کر در حقیقت وہ علم جس کو ہم اب کہہ رہے ہیں علم، گویا کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، اس میں اصول ہدایت یہ آئی کہ تمہارا موقف علم پر قائم ہونا چاہیے، وہ علم یا تو وہ علم ہوگا ایکوائرڈ نالج میڈیکل سائنسز کے ذریعے سے آیا ہو جو حتمی ہو یقینی ہو، یا علم وہ ہوگا کہ جو وحی کے ذریعے سے آیا ہو، وحی کی پروٹیکٹیو وحی جس کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہو، یا اس کے ذریعے سے آئے گا، جو کرنا ہو یا اس بنیاد پر یا اس بنیاد پر، تیسری کوئی اثاث نہیں ہونی چاہیے جس پر تمہارا موقف قائم ہو، یہ گویا کہ ایک بڑی اہم بنیادی ہدایت ہے جس پر اسلامی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کی بنیاد ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔